پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان سے 119 طلباء تعلیمی تبادلہ پروگرام گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت اپنے تعلیمی سلسلے کے لیے امریکہ پہنچے ہیں۔ یہ پروگرام امریکی محکمہ خارجہ کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ ایک بیان کے مطابق پاکستانی طلباء امریکہ میں اپنے تعلیمی سلسلے کے دوران ایسی مہارتیں حاصل کریں گے جو ان کے آبائی علاقوں میں دیرپا سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کے لیے ضروری ہیں۔ امریکی ثقافت سے موازنہ کر کے مختلف مشقوں کے ذریعے یہ طلباء ان صلاحیتوں اور مہارتوں کو سیکھنے میں مدد حاصل کریں گے۔ دوران تعلیم یہ طلباء پاکستان کے سفیر ہوں گے جو اپنے ملک اور وہاں کی ثقافت سے متعلق مقامی اسکولوں اور تنظیموں میں جا کر اس بارے میں معلوماتی پروگرام بھی پیش کریں گے۔ اپنے وطن واپس جا کر یہ طلباء امریکہ کے بارے میں اپنی سوچ اپنے دوستوں اور دیگر افراد تک پہنچائیں گے اور اپنے تجربات سے ان لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ پاکستانی نوجوانوں نے جہاں گزشتہ برس سن 2014 میں اپنے کارناموں اور اعزازات سے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، وہیں سن 2015 کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستانی نوجوان اپنی صلاحیتوں کے باعث دنیا میں نام کما رہے ہیں۔ 28 سالہ پاکستانی نوجوان فضا فرحان کو امریکہ کے مشہور بزنس میگزین فوربس کی نوجوانوں کی فہرست برائے 2015 کے لیے چنا گیا ہے۔ فوربس میگزین کے لیے ہر سال دنیا بھر سے بہترین صلاحیتوں والے نوجوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سن 2015 کے لیے دنیا بھر کے ممالک سے منتخب کیے گئے 30 نوجوانوں میں پاکستانی نوجوان فضا فرحان بھی شامل ہیں۔ شام میں خانہ جنگی کے باعث پڑوسی ممالک میں نقل مکانی کرنے والوں اور اندرون ملک بے گھر افراد کو شدید سردی کی لہر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق برفانی طوفان کے باعث بدھ کو لبنان میں 3 جبکہ شام کے شہر حلب میں 2 شامی شہری ہلاک ہو گئے۔ لبنان اور اردن میں لاکھوں شامی پناہ گزین خود کو اس سرد موسم میں گرم رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لبنان کی مشرقی وادی بیکا میں جو برف سے ڈھکی ہوئی ہے، وہاں موجود شامی باشندے اپنے گھروں کی چھتوں سے برف ہٹاتے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے آگ کے ارد گرد بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ داعش کی لیبیا کی شاخ کا کہنا ہے کہ اس نے تیونس کے 2 صحافیوں کو پھانسی دے دی ہے جو ستمبر میں لاپتا ہو گئے تھے۔ جہادی ویب سائٹس پر جاری ہونے والے اس بیان میں دولت اسلامیہ نے ان دونوں صحافیوں کی تصاویر شائع کی ہیں جن کے نام سفیان شروبی اور نادر قطری ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں جبکہ ان کے پاس ایک مسلح شدت پسند نظر آ رہا ہے۔ فوری طور پر اس دعوے کی تصدیق ممکن نہیں تھی۔ ایئر ایشیا کے تباہ ہونے والے مسافر طیارے کا ملبہ تلاش کرنے والوں کو جہاز کے ممکنہ بلیک باکس کا سگنل موصول ہو گیا ہے۔ انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے جہاز 28 دسمبر کو لاپتہ ہو گیا تھا اور 3 روز بعد اس کے کچھ باقیات کی نشاندہی بحیرہ جاوا میں ہوئی تھی۔ جہاز پر سوار عملے سمیت 162 افراد میں سے کوئی بھی اس میں زندہ نہیں بچا۔ پیرس کی ایک کوشر مارکیٹ میں ایک مسلح شخص نے متعدد لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، باوجود کہ فرانس کی سیکیورٹی فورسز نے شہر کے شمالی قصبے کا محاصرہ کر رکھا ہے، جہاں متوقع طور پر شارلی ایبدو کے 2 مشتبہ حملہ آوروں نے قبضہ کر کے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ایک پولیس عہدیدار کے مطابق سپر مارکیٹ پر قبضہ کرنے والا حملہ آور وہی مسلح شخص ہے جو 32 سالہ احمدی کولابلی خیال کیا جاتا ہے اور جس نے جمعرات کے روز ایک خاتون پولیس افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ عہدیدار اس کی ایک مبینہ ساتھی کو بھی تلاش کر رہے ہیں جس کا نام حیات بومدین بتایا جاتا ہے۔ پولیس ذرائع نے کولابلی کو شریف اور سعید قریشی کا ساتھی بتایا ہے جنہوں نے شارلی ایبدو جریدے پر حملہ کر کے 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ فرانس کی سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ ان کا ان بھائیوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے جنہوں نے کم از کم ایک شخص کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور انہوں نے دماختہ انگوئل میں گودام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سری لنکا میں صدر مہندا راجاپاکسے نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور ان کے مقابل امیدوار میتھری پالا سری سینا نے 51.3% ووٹوں سے فتح حاصل کر لی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام اِن دی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر ملٹری رن یا فوجی افسران کی نگرانی والی عدالتوں کا معاملہ، جس طرح زیر بحث ہے امریکہ میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کا یہ کہنا کہ اگر انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں امریکہ اس بات کو چاہے گا کہ پاکستان اس کو یقینی بنائے. ساتھ ساتھ پشاور کے سانحے کے بعد اسکول دوبارہ جو ہیں وہ 12 جنوری سے شروع ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کاروائیوں میں کئی عسکریت پسند ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ ہمارا پروگرام کا پہلا موضوع ہے، پہلا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے. اور پروگرام کا دوسرا حصہ، اس میں پیرس کے اندر ایک سیاسی اور فقاہیہ جریدہ جس پہ حملہ کیا گیا، 12 افراد اس میں ہلاک ہوئے. سیکیورٹی فورسز اس وقت وہاں پہ آپریشن کر رہی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 مبینہ سسپیکٹ حملہ آور ان کے گرد گھیرا تنگ ہے، اور انہوں نے ایک شخص کو یرغمال بنا رکھا ہے اور پولیس ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. یہ ہم جانیں گے کہ اس طرح کے واقعات کی وہاں پہ یورپ میں ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں یہ واقعات رونمار ہو رہی ہیں، اور جو ریئیکشن جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ فرانس کے اندر یا پیرس کے اندر رہتے ہوئے، یورپ کے اندر رہتے ہوئے یہ جو آئیڈیالوجی کلیش ہے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے. تو پروگرام کا ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق کرکٹر ٹرن پالیٹیشین عمران خان، ان کی ریحام خان کے ساتھ بندھن سے متعلق ہے. آج دعوت ولیمہ تھی، غریب بچوں کے ساتھ نوبیاتہ جوڑے نے کھانا کھایا، اور اس کے علاوہ کچھ سوشل میسج بھی ہیں فلاح کے اعتبار سے عمران خان کی طرف سے، لیکن ہم اس کا جائزہ لیں گے. پاکستان کے میڈیا کے اندر اس کی بھرپور کوریج ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو بہت توجہ دے رہا ہے. تو اس کی ذاتی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے کہ اب ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے اس کے اندر کیا کمپوزیشن آ سکتی ہے. ہمارا آخری جو سیگمنٹ ہے وہ سپورٹس سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ کتنی بیلنس ہے، کتنی نہیں ہے، کہاں کچھ خامیاں ہیں، کہاں کچھ خامیوں کا ازالہ ہو سکتا تھا، اس پہ بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. پاکستان اینڈ ملیٹنسی، کئی دہشت گرد مارے گئے ہیں، اسکول اوپن ہو رہے ہیں، سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایات ہیں. 12 جنوری سے اسکول خاص طور پہ KPK کے اندر ان کو ری اوپن کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ملٹری کورسز کا معاملہ ہنوز، اگر آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ ڈیبیٹ اسی موضوع پہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ فوج کی قیادت والی عدالتیں بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. سیاسی اتفاق کی رائے ہے، لیکن بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اس کو ایک قومی ضرورت کے تحت اس کو قبول کیا ہے، لیکن جمہوریت کے اسپرٹ میں ہم اس کو قبول نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، ان کا موقف یہی ہے. اسی طرح دوسری طرف جو ہیں دائیں بازو کی انتہائی دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی، انہوں نے جس میں ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، پی ٹی آئی اس سے آلریڈی پارلیمنٹ سے باہر ہے. مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی، ان کے بھی اس پہ کنسرنز ہیں. تو اس کے بعد ایک بار پھر بہرحال اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. امریکہ کی بھی گہری نظر ہے. امریکی محکمہ خارجہ میں گزشتہ روز جب پریس بریفنگ ہوئی، ویسے تو پورے ایک ہفتے کے دوران اگر یہ کہیں کہ یہ معاملہ بار بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز میں سامنے لایا گیا، کل بہرحال کچھ واضح انداز میں امریکہ کی طرف سے اس پہ رسپونڈ کیا گیا. جین ساکی جو کہ ترجمان تھیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا پاکستان کے ملٹری آفیسرز کی قیادت والی فوجی عدالتوں کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بارے میں رابطے میں ہیں پاکستان کے حکام کے ساتھ، اور اگر میں ان کے ورڈز کوٹ کروں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وی سپورٹ ایفرٹ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ برنگ پریپریٹرز ٹو جسٹس، بٹ بلیو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دا ایفرٹس ٹو بی کنسسٹنٹ ان پرنسپلز آف دا ڈیو پروسیس. یعنی جو انصاف کا ایک طریقہ کار ہے اس کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا اور اس کے مطابق انصاف دیا جائے گا. تو یہ ہیں ہمارے موضوعات. اس پہلا موضوع بات کریں گے. بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئر ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز، ماسٹرز ان نیشنل سیکیورٹی ایشوز. آپ ہمارے مختلف پروگراموں میں ان کو سن رہے ہیں پچھلے عرصے سے. اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر سیکیورٹی چیف فاٹا کے. اور دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہیں. ہم اگر یہ ملٹری کورٹ سے بھی پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آپریشن جاری ہے، اور خاص طور پہ سانحہ پشاور کے بعد اس میں تیزی آئی ہے، آج بھی کئی ملٹنٹس یا عسکریت پسند اس کے اندر مارے گئے ہیں، آپ کے خیال میں اس کی ڈائریکشن اس وقت کیا بن رہی ہے؟ اور جب یہ اسکول اوپن ہونے جا رہی ہیں تو سیکیورٹی میئرز کس طرح کے لیے جانے چاہیے ہیں؟
دراصل سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہر پارٹ پر سیکیورٹی ہو. ہلو
جی جی
جی آس پاس کی سیکیورٹی جو ہے وہ تو شاید ممکن بھی نہیں ہے اور صحیح اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. ایریا کو جو ہے سیکور زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر ایک پوائنٹ کے اوپر فوجی سپاہی پولیس کے بٹھانا یہ تو افیکٹ ہو جائے گی. میرے خیال میں خود بھی ایکشن فورسز ہیں ایریا وہ ہونی چاہیے اور یہ جو پشاور کا جو چاروں طرف ایریا ہے اس کو سیکور کیا جائے, اس میں کوئی آپریشن کیا جائے. افغان مہاجرین بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں پشاور میں پہلے بھی صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے اور تو پشاور جو افغان مہاجرین رہتے ہیں اس کا عوام کے ساتھ محل اور جو گاؤں لیول اوپر ہے وہاں بھی بڑھنا ہوگا, اس کے ساتھ جو ہے اس کو شاپ کرنا ہوگا.
بالکل میرا سوال بھی بریگیڈیئر صاحب یہی تھا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو 20 نکاتی ایجنڈا پرائم منسٹر صاحب نے دیا تھا اس میں یا بعد میں جو امینڈمنٹ ہوئی جس میں فوج کی قیادت والی عدالتیں بنانے کا پہلو ہے وہ تو ایک نقطہ ہے, باقی جو 19 کیا کہنا چاہیے جو میئرز سجیسٹ کیے گئے تھے جس میں افغان مہاجرین کی ایک پراپر طریقے سے ان کی واپسی کی بات ہے, اسپیشل فورسز کا قیام ہے, سویلین اداروں کو انوالو کرنا ہے ان کے, اس ریفرنس میں آپ نے کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے اس عرصے میں؟
اور اس سے ہماری جو
برگیڈیئر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لسنرز آپ کو بہتر انداز میں سن سکیں. بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا, آپ سے بھی ہم ملٹری کورس پہ بعد میں آتے ہیں, جو میئرز سجیسٹ کیے گئے تھے جو بیسیکلی جن کے اطلاق میں کوئی کباہت بھی نہیں ہے جس پہ اتفاق کی رائے بھی ہے, تمام پولیٹیکل فورسز وہاں پہ موجود ہیں, آپ کے خیال میں کیا رکاوٹیں ہیں اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ چونکہ سیکیورٹی انالسٹ بھی ہیں تو وہ کتنے آپ کے خیال میں مطابقت رکھتے ہیں جو چیلنج ہے اس کو ڈیل کرنے میں؟
میرے خیال میں آپ کی جو بات ہے اس کے آگے بڑھاتے ہوئے پرائم منسٹر نے جو 20 نکات اپنی اسپیچ میں کہے تھے وہ سارے ایک ہمت جیسی ایک بڑی پالیسی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب فل آن اسکیل چینجز چاہتے ہیں, ایجوکیشن میں بھی, مائنڈ سیٹ میں بھی, فزیکل وہ زیادہ دہشت گردی فورس بنا رہے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ افغان ریفیوجیز بھی جائیں اور وہ ایریا بھی کلیئر ہو. تو میرے خیال میں ان تمام جو میری اطلاعات ہیں ان تمام جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے سب کمیٹیز بنائی ہیں کچھ وزیر داخلہ کی سربراہی میں, کچھ کے اوپر ڈرافٹ لیجسلیشن چینجز چاہیے وہ ہو رہی ہیں, اور کیونکہ میڈیا میں زیادہ تر یہ پاپولر ہے ملٹری کورٹ اس لیے اس کے اوپر ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے. ملٹری کورٹ کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, کسی بھی معاشرے میں ملٹری کورٹ جو ہے وہ لمبا یا پرماننٹ فیچر سمجھا ہی نہیں جاتا, پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو پہلے قلعدم قرار دے چکی ہیں, لیکن یہ ملٹری کورٹ اس تناظر میں آئی ہیں کہ ایک تو دو بڑے سانحات ہوئے ہیں, 141 بچے جو ہیں شہید کیے ہیں, اس ٹیرر والی فضا میں کوئی جج کیس سن نہیں رہے تھا, ٹیررسٹ جو ہے وہ وہاں سے بری ہو رہے تھے کیونکہ جو انٹیلیجنس اور دوسرے اپریٹس ہے وہ ایویڈنس کورٹ میں لے کے ہی نہیں جاتا تھا, نہ ایوز نہ ای میلز نہ انفارمر کی رپورٹ نہ انٹرسپٹڈ مٹیریل, کچھ کی قانون اجازت نہیں دیتا تھا, کچھ کی لے کے نہیں جاتا تھا, جہاں عدالت لگتی تھی وہاں بم کی اطلاعات ہوتی تھی. اب یہ کورٹ جو ہیں کم از کم اس فیئر کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے ایک ٹیمپرری ایک شارٹر ایک کٹ ہے جس کو شارٹر کٹ کے طور پہ ہی لینا چاہیے, اور اس کے بعد پراپر سویلین ہائی کورٹ کی عدالت میں یا ہائی کورٹ کی سربراہی میں یا ہائی کورٹ کی جج کی سربراہی میں سویلین کو شیپ لینی چاہیے قانون کے تحت, اور یہی ایک طریقہ کار ہوگا جس سے ہم ٹیرر کی فضا سے نکل کے پراپر کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ ٹرائل لوگوں کے ہوں اور تبھی ڈیو پروسیس.
جس ڈیو پروسیس کی ہم بات کر رہے ہیں امجد ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کیا یہ اس کو ایشور کرتی ہے اور کیا اس امینڈمنٹ کے بعد اس ان عدالتوں کو جو فوج کی قیادت میں چل رہی ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟
فوجی عدالتیں تو چیلنج ہوگی لیکن میرے خیال میں سال دو سال کا عرصہ جو ان کو چاہیے وہ نکل جائے گا, عدالتیں شاید پھر بھی چیلنج ہو سپریم کورٹ میں, لیکن شاید جو ٹیمپریری ٹائم چاہیے وہ مل جائے گا پاکستانی حکومت اور انٹیلیجنس فورسز کو کہ آپریشن ضرب عزب کے دوران وہ کم از کم ایک ٹیمپریری میجر کے طور پہ اس کو چلا سکے. جہاں تک ڈیو پروسیس کا تعلق ہے, ڈیو پروسیس میں یہ آتا ہے کہ جس کو پکڑا جائے اس کو بتایا جائے کہ آپ کے اوپر کیا الزام ہے, اس کو وکیل کرنے کی اجازت ہو, جو کاروائی ہو اس میں ایویڈنس پرکھنے کی اجازت ہو, جو ججمنٹ ہو وہ واضح ہو, تمام کاروائی صاف شفاف پہلے ہی سے نہ اس کو مجرم گردان دیا جائے, ہی شوڈ بی پرزیومڈ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, اور جو بھی ججمنٹ ہو وہ اس کے اوپر اپیل کی عدالت ہو اس کے اوپر تاکہ نظر ثانی ہو سکے. یہ موٹا موٹا جو ہے جو جس کو آرٹیکل 10A میں پاکستان کے آئین میں انشرائن بھی کیا گیا ہے, اور پوری دنیا کا جو قانون ہے وہ بھی یہی کہتا ہے, لیکن امریکہ اور ویسٹ ہمارے یہاں برطانیہ میں جیوری ٹرائل ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ میئرز جو ہے اس میں ڈیو پروسیس اگر وہ نہیں انشور کریں گے تو وہ ٹرائل کی ساخت کے اوپر پورے کے اوپر جو ہے
وہ سوال ہی نہیں
کریں گے. تو پاکستانی حکومت انشور کرے گی کہ جو بھی ٹرائل ہو وہ اس میں ڈیو پروسیس اور فیئرنیس کا خیال رکھا جائے.
جی بریگیڈیئر صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے, اور اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کو بہتر انداز میں سن سکیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ ایک تو اسی کو رسپونڈ کیجیے گا کہ ادر دین ملٹری کورٹس جو باقی پوائنٹس ہیں ان کو کتنا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, کم از کم ان کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے, فنڈس کا مسئلہ ہے یا وہاں پہ بھی کچھ لیجسلیشن کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کی ایگزیکیوشن میں بھی مشکلات آ رہی ہیں, اور سیکیورٹی جو انشور کرنے کی بات ہم کہہ رہے تھے اسکولوں کے کھلنے کے بعد.
دراصل جو ہے نا ہمارے یہاں جو سب سے اپیکس باڈی ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل یا ڈیفینس کیبنٹ کمیٹی, وہ نہ ہونے برابر ہے, اور ہمیشہ ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا فوج اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ اسٹیٹ سے ہے یا نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہم بنائیں, اور سب ہماری یہی جو حکومت ہے مسلم لیگ نواز کی, ایک دفعہ جنرل جاگیر احمد جو بڑے اچھے جنرل آفیسر تھے, انہوں نے سجیسٹ کیا تھا, اس کو پبلکلی ڈیمانڈ کیا تھا, تو ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ہٹایا تھا. تو وہی جو چل رہی ہے کہ سلوک کی قیادت اور فوجی آرمی آنچ ہو چکی ہے, ان کے اندر انسٹیٹیوشنل میکانزم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے, اور ہمارے جو سول قیادت ہے وہ ویسے ان چیزوں میں اتنی ٹرین نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی کے ایشوز کو کس طریقے سے, یہ جو پوائنٹ ہے ان کے اوپر پورے اوپر عمل ہو, اور آنے وقت کے لیے یعنی جو ملٹری کورس ہے یہ ایکسپٹری میز ہے, کیونکہ ڈیموکریسی میں یہ نہیں چلتا, اور یہ صرف ایمرجنسی کے لیے ہے, اور میرے خیال میں 2 سال کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جوڈیشری بھی بہت سے جج حضرات ان کی فیملیز بھی ہوتی ہے وہ گھبراتے ہیں, اور دوسرا جو ہے جو گواہ چاہتے ہیں وہ آنے سے کٹراتے ہیں, تو ایویڈنس وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا بھی ہے, اور اس طریقے ہمارے سے 2009 سے لے کے ابھی تک جو ہم نے میجر کیا تھا وہ لوگ بڑے جو ان کی لیڈرشپ کے تھے احمد خان اور محمود خان, ان کی ابھی تک مقابلہ نہیں چلا, تو ایک اور باقی جن سے چلے ان کو جو ہمارے اینگلو سیکشن لا ہے اس کے اندر ہمارے وکیل کافی جو ہے وہ ٹرین ہے, تو وہ ان کو سزا نہیں ہوتی ہے, لوگ
اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب سے یہ مختلف اس کے کیا کہنا چاہیے جو حل تلاش کیے جا رہے ہیں اس پہ اتفاق بھی ہوا ہے, آپ نے آپ کو ٹرائبل ایریا سے کیا خبریں مل رہی ہیں, وہاں پہ اب آپریشن کس نوعیت کا ہو رہا ہے, اور کیا جو ٹارگیٹ ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں یا وہ وہاں سے اسکپ کر گئے ہیں؟
بالکل بہت اچھا آپریشن لانچ کیا تھا ناتھ وشال نے, جس کو لانچ ہونا کہتا تھا اور اس کو کسی بہانے سے دوسرے بہانے سے جو ہے وہ پاکستان نے کیا, اور اس میں جو سینئر قیادت ہے وہ ملٹری آپریشن کو اون نہیں کرتی. آپ بھی اگر دیکھیے کہ 16 دسمبر کا یہ واقعہ یہ بچوں کا ہوا, اس سے پہلے ایک دن آپ 15 ہمارے میڈیا کو دیکھیے اور ہمارے سیاستدانوں کو, تو وہ دھرنے اور پاور اسٹرگل جو بھی لگے ہوئے ہیں कोई परवाह नहीं सिग्नल पे एक मेजर ऑपरेशन हो रहा है जिसमें कुछ 10 लाख करीब IDPs है और उनको लुक आफ्टर करना है, उनको भी वो जाना है। तो ये तो वाकई बच्चों ने पूरे होम को जोर दिया और सब ने जो है जो मॉडल्स है और इस तरह का कैसे चलने लगे। हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर याद है जो GDP जो बहुत बड़ी
आवाज
वो तो यहाँ वहां नहीं है, वो डिस्ट्रेस हो गई अफगानिस्तान में, लेकिन चीन में उनके कोई सपोर्टर है कुछ उनके फाइनेंस है उनके ऐसे करते हैं उनके हक में जो है वो ठंडा करते हैं। हमारी सियासी जमातें हैं जो उनके में जो है वो 90% उनके खिलाफ है अभी, तो इससे ज्यादा ये जो मजे सियासी जमातें सियासी की आई है वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो मैं
खत्म कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप इसको समअप कीजिएगा। एक सवाल अक्सर ये किया जाता है कि अगर वेस्टर्न मुल्कों में अगर इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हों तो उन्होंने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए हैं। जब हम अमरीका पे नजर डालते हैं, हमें यहाँ पे एक तो 1863 के अंदर वो जो हैबियस कॉर्पस एक्ट था उसको सस्पेंशन नजर आती है, जिसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, अपने ऑपरेशंस में फैसिलिटेट किया जाता है, और कुछ सिविल राइट्स या जो लिबर्टीज एंजॉय करते हैं सिटीजन्स उनकी सस्पेंशन नजर आती है उस इस एक्ट के तहत। इसी तरह पर जब 9/11 हुआ तो हम यहां पर ये देखते हैं कि पैट्रियाट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी उसको एक्सटेंड किया 4 सालों के लिए। उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा कार बढ़ता है इन्वेस्टिगेशन का या चीज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना वो अप्लाई होती हुई नजर नहीं आई। इनका मवाजना कैसे करेंगे पाकिस्तान जैसे हालात के साथ?
नहीं, मेरे ख्याल में अमरीका ने भी एक स्ट्रॉन्ग लाइन ली थी, बरतानिया की नस्बत अमरीका ने ज्यादा सख्त लाइन ली थी। गोंटानो में वे होने वाले ट्रायल को आप मिलिट्री ट्रायल नहीं समझते क्या? मेरे ख्याल में अमेरिका ने हार्डर लाइन ली थी और जितनी 80-80 साल की सजाएं जो उन्होंने दी हैं, इससे लगता है कि उनका जो स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस था पोस्ट 9/11 वो बरकरार था।
जो आप 80 साल की सजा आप या सिद्दीकी की सजा का रेफरेंस दे रहे हैं वो फेडरल कोर्ट ने दी है और गवांटानामो में डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स हैं। जी हां,
उसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन गवांटानामो में भी उन्होंने जो ट्रायल किए हैं उनको मेन लैंड पे नहीं लेके आए, लेकिन उन्होंने गवांटानामो में जजीरे पे जो रखा उनके ऊपर जो मेजर लिए, अगर पाकिस्तान इस तरह का काम फाटा में कर ले तो वही काम फिर हो जाएगा ना। मेरे ख्याल में तरीकाकार जो पाकिस्तान ने अपनाया है वो जैसे मैंने कहा कि मल्टी लेयर है, अब सिविलियन और मिलिट्री की आदत मिलके एक कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस शेयरिंग या ऐसे अदारे फिजिकल ऑन ग्राउंड बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ऐसे अदारे जो तश्कील दें कानून के जरिए जो प्री क्राइम डिटेक्शन करें, डिटर करें टेररिस्ट को, उनका फियर खत्म करें, उनको डिस्करेज करें और फिर जो पकड़े जाएं उनको ड्यू प्रोसेस के जरिए प्रोसिक्यूट करें, उनको एग्जाम्पलरी ट्रायल दें। नवाज शरीफ साहब ने पिछले जब से ये वाकया हुआ है डेथ सेंटेंस के ऊपर पाबंदी खत्म करने के बाद एक पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने लोगों को सजाएं देनी शुरू की है, जो पहले रुका हुआ था काम, दहशत गर्दों को पता था कि ज्यादा सजाएं मौत हो जाएगी, मौत तो दी नहीं जाएगी तो हम बैठे रहेंगे और अंदर से नेटवर्क चलता रहेगा।
जी अच्छा, मेरे साथ सब
जेलों में से वो खत्म हो रही
है, मेरे साथ रही गया। एक मुख्तसर सी हम ब्रेक लेते हैं और चूंकि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो फ्रांस के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन जिसका सामना है वो भी चूंकि अगेन एक तरह की ऐसी बात है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट इदारों की एग्जीक्यूशन या उनकी एप्लीकेशन है और वो इन्वॉल्व है एक तरह के एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर, तो उस पर हम आपकी एक ओपिनियन लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد. سامعین آپ جانتے ہیں کہ گزرے بدھ کے روز فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک مشہور رسالہ ہے ان کا, چارلی ایبڈوس کے دفتر پر مسلح افراد نے حملہ کیا تھا جس میں کم از کم 2 پولیس اہلکاروں سمیت 12 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے, کئی ایک اس میں زخمی بھی ہوئے. فرانس کا جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ ان کا یہ بتانا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر یہ حملہ مسلمان شدت پسندوں نے کیا ہے. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاد نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹ ڈکلیئر کیا. ابھی جو ہم لائیو جو دیکھ رہے ہیں اس ایشو کی کوریج یہاں پہ سی این این پہ یا باقی ٹیلیویژن چینلز پہ, اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پولیس نے کیسے ایک ساتھ میں گاؤں ہے وہاں پہ ایک گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے جہاں پہ جو مشتبہ حملہور ہیں جن کو شریف اور سعید کوچی ناموں کے ناموں سے جو ہے وہ پہچانا جا رہا ہے. ان کی تلاش میں پہلے وہاں پہ کافی بندشیں تھیں اور اب ان کو انہوں نے محاصرے میں لے رکھا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک شخص کو انہوں نے یرغمال بھی بنایا بنا رہا ہے. اور سی این این نے کچھ فرینچ آفیشلز کے ریفرنس سے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ جو سسپیکٹس کے ساتھ ان کا یا وہ ملیٹنٹس کے ساتھ جب ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے پولیس کا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ مرنے کے لیے موجود ہیں اور یعنی گرفتاری نہیں دیں گے. یہ وہاں پہ صورتحال ہے, اس کے دو اینگل ہیں, ایک تو یہ ٹیررزم اور اس کو کس طرح سے ویسٹ میں لیا جاتا ہے, کیسے ویسٹ اس کو ریئیکٹ کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ نظریاتی ہے. یہ کہ اس میگزین کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہاں پہ کیریکیچرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں, یا جو تمدن ہے مسلمان جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مذاق اڑایا گیا ہے. ریسنٹلی جو واقعات اس میگزین کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ریسنٹلی تو اس میں کچھ ٹویٹس کیے گئے تھے یا کچھ انفارمیشن جو دی گئی تھی وہ داعش کے سربراہ سے متعلق تھیں, تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بھی ریئیکشن ہو. ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے مرتضیٰ علی شاہ نے, جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ ہیں, سینئر صحافی ہیں. ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہمارے ساتھ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں. ان سے بھی ہم جانیں گے کہ اظہار رائے, اس کی آزادی اور یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہیں یا سولائزیشن کے جو گیپس آ رہی ہیں کیسے ان کو فل آؤٹ کیا جائے. لیکن پہلے ہم بات کریں گے بیرسٹر امجد ملک سے, چونکہ ہم جو پچھلا سیگمنٹ جس میں بات کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ یہی تھا کہ ویسٹ ان ایشوز کو کس طرح سے ریزالو کرتا ہے, وہاں پہ کیا ڈیو پروسیس آف جسٹس ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. جی بیرسٹر امجد ملک, یہ جو انسیڈنٹ ہے جس کی ابھی آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, آپ اس کی ایگزیکیوشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی میں سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتا ہوں, اور تمام لائر باڈیز نے یہاں سے اس کی مذمت کی ہے, اور ہم لوگوں فرانس کے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو ڈٹر کرنا چاہیے, اور جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور لوگوں نے پوری دنیا سے فرانس کے صدر کے ساتھ اپنے تہنیتی پیغامات بھیجے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. باقی جہاں تک چارلی ایبڈو کا تعلق ہے, وہ ایک سیٹریکل میگزین ہے جو مزاحیہ انداز میں کارٹون کے ذریعے ڈپکٹ کرتا ہے سٹوریز. مسلمانوں کا اپنا ایک ایشو ہے ان کے ساتھ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کارٹون ان کے نہ بنائیں, کیونکہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. آپ اپنی آزادی کا استعمال بالکل پورے طریقے سے کریں, لیکن ایسا کام نہ کریں جس سے باقی 1 بلین یا 1.5 بلین لوگوں کی دل آزاری ہوگی. اس سے اگر اجتناب کریں تو بہتر ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں وائڈر ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے یو این لیول کے اوپر, کہ ہم تہذیبوں کے توازن کو روکنے کے لیے, توازن رکھنے کے لیے کوئی ایسا ایک ہم بنائیں قانون پوری دنیا میں جسے ہم ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور ایک دوسرے کی چیزوں کی تحفظ اور ایک رسپیکٹ کر سکیں. لیکن یہ جو پیرس میں ہوا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں بھی کافی پینک ہے, اور انہوں نے کوبرا میٹنگ کال کی ہے, ابھی لیول ریز نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ بھی ایسے کوئی واقعات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے میجر لیے ہیں. یہاں پہ قانون سخت ہے, ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے, اور شکل نہیں دیکھی جاتی میرے خیال میں, شکل اور مذہب اور رنگ نہیں دیکھنا چاہیے, دیکھنا یہی صحیح کہ یہ لوگ کرمنل ہیں
یا نہیں,
جرم بار ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا, ریڈیکلائزیشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں. مذہب کی جو توضیح یا جو تشریح لوگ کرتے ہیں, جو مبلغ حضرات باہر سے آ کے, کافی سارے بچے ان کا شکار ہوتے ہیں, اور یہی ایسا کچھ واقعہ لگتا ہے. یہ جو الجیرین مسلم یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں اس کے پیچھے یا جو بھی ہے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر بہتر کام ہونا چاہیے ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے. اسکول اور یونیورسٹیز اور کالجز میں ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے تاکہ باہر سے آ کے لوگوں کو ورگلا نہ سکیں, اور اپنے مذہب سے دور کر کے ایسا کوئی काम ना करवाएं जिसकी मजहब कोई तौजीह पेश नहीं करता या सपोर्ट नहीं करता।
बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक, आपने हमें ज्वाइन किया। मुर्तजा अली शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमें कुछ अपडेट कीजिएगा इस इंसिडेंट के बारे में, पुलिस किन एंगल्स पे सोच रही है और जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी नेशनैलिटी, उनकी आइडेंटिटी, उसके बारे में क्या कुछ सामने आ रहा है और वो क्या सेंसिटिविटीज हैं जो इस हमले का सबब बनी और उसके बाद उसको रिएक्ट किस तरह से किया जा रहा है वहां पे।
जी, इस वक्त देखिए, सबसे पहले तो जिस मैगजीन के ऊपर ये बहुत ही जो अनफॉर्चुनेट हमला हुआ है, इसमें तो बहुत अरसा पहले से ही जब इसने कार्टून छापे थे उसके बाद अलकायदा की एक मैगजीन ने इसके ऊपर बाउंड्री लगा दी थी और इसके जितने भी स्टाफ था उनको वांटेड डेड और अलाइव का उन्होंने पोस्टर्स इशू कर दिए थे और उसके बाद से ही इसको मुख्तलिफ औकात में इस मैगजीन को थ्रेट्स थी और उस हिसाब से फ्रांसी हुकूमत ने इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की थी। इनके पास ठीक ठाक सिक्योरिटी थी और ये इतनी बीफ्ड अप सिक्योरिटी थी, इसी वजह से जब बाहर अटैकर्स पहुंचे तो वहां पुलिसमैन मौजूद थे जिनमें एक मुसलमान था जिसको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। अब उसके बाद जो इस वक्त चूंकि फ्रांस में जो मुसलमानों का प्रोपोर्शन है वो बहुत बड़ा, जो नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक से हैं, अल्जीरिया से हैं, मोरक्को से हैं और अरब ममालिक से पाकिस्तानियों की वहां पे और जो बाकी जो साउथ एशियन है उनकी तादाद बहुत कम है, वो बरतानिया में ज्यादा है। सो जो क्लियर एंगल है वो जो जो उस जो रीजन के जो मुसलमान कम्युनिटीज है, ऑब्वियसली वो एक घटोज में रहने वाली जो कम्युनिटीज है उनकी तरफ जा रहा है और वही वही लोग सामने आए हैं कि जिनका ताल्लुक जो वो उन एरियाज से लगता है। अब वहां पे जो इस वक्त तक जो मैन हंट सामने आई उसमें ये देखा गया है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका क्लियरली उन्होंने जब वो जो नारे वहां पे शाउट किए और जो इस वक्त तक जो फ्रांस जो इंटेलिजेंस सामने आई है वो दो तीन बातें डिटरमिन कर रही है कि जिस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने अटैक किया उसके बाद जो उन्होंने अभी तक जो अपनी जो उन्होंने कंपोजर और जो अभी तक उन्होंने सस्टेन किया वो जाहिर करता है कि वो बड़े प्रॉपरली ट्रेंड थे। अब शक ये किया जा रहा है कि वो जो जो लोग मुलव्वस है वो अलकायदा और जो दाइश है उसके ना सिर्फ सिंपथाइजर्स हैं बल्कि एक्टिव मेंबर्स हैं, बहुत वो मेंटली भी रेडिकलाइज्ड और उनकी बाकी जो ट्रेनिंग जो आर्म्स एंड एमिनेशन की ट्रेनिंग भी उनकी बहुत मतलब कमांडो लगते हैं पूरे जिस तरह से अभी तक उन्होंने ऑपरेशन को कैरी आउट किया।
और ये जिन लोग बेचारे जो इसमें मारे गए उस मैगजीन पे हमले में उनके बारे में कुछ बता सकते हैं?
जी देखिए, उसमें जो मारे जाने वाले जितने भी एडिटोरियल जो कार्टूनिस्ट थे, बाज बड़े उस मैगजीन के जो लीडिंग जो कार्टूनिस्ट थे उनको मारा गया, उनमें से एक सीनियर एडिटोरियल स्टाफ मेंबर तो उस वक्त लंदन में मौजूद था, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो मैगजीन के साथ एसोसिएटेड थे जिनके नामों के बारे में उनको पहले से पता था। जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने उनके बाकायदा नाम गिने और उनको चुन चुन कर मारा गया। सो ये वो लोग हैं जो मैगजीन के साथ एसोसिएटेड थे और बहुत प्राउडली वो इस चीज को ऑन करते थे कि उन्होंने स्केचेस बनाए थे। अब जी
हमें ज्वाइन किया डॉक्टर रेहाना लतीफ साहब, अभी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा अगर हम इसको आज़ादी इजहार के पैराए में इसको देखना चाहें तो क्या वजह है और कहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा अकायद का, मजाहब का, और कहाँ पे जो मुसलमान कम्युनिटी है उनको भी ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अगर किसी मुल्क के अंदर अपने ही रिलीजन के बारे में चीजें कही जा रही हूँ, अपने ही रिलीजियस पर्सनैलिटीज के बारे में भी कही जा रही हूँ, तो वहां पे क्या उनकी सेंसिटिविटीज कम नहीं हो जानी चाहिए? आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे इस एंगल से?
अस्सलाम वालेकुम। और जी, ये सवाल जो है बहुत पेचीदा है, इसका एक जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंट होते हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते रहते हैं जिंदगी में। अगर पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ तो फ्रीडम की बात हो रही है, औरतें जो है वो काफी अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दूसरी तरफ उनको ये भी कहा जा रहा है कि तुम पर्दे के पीछे जाओ, या जो भी वहां पे मुश्किलात हैं रिलीजन के बेसिस पे हो रही हैं, वो अब नॉर्मल जमाने में 21st century में थोड़ा मुश्किल है कि वो बगैर कंट्रोवर्सी के चलती रहें। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किस तरह उन लोगों को जो अब देखें 1.2 बिलियन मुसलमान हैं इस दुनिया में, और उनमें से अगर 15% भी रेडिकलाइज हैं तो 350 मिलियन 15-20% कहते हैं रेडिकलाइज हैं, जिसका मतलब है कि 300 मिलियन पीपल जो हैं वो रेडिकलाइज हैं। इतने ही लोग रेडिकलाइज हैं जितना पूरा अमरीका के लोग हैं। تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ ریڈیکلائزیشن. اگر جیسے کسی نے ایک بات کی پروگرام پہ ایک محترمہ نے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہٹلر جو تھا اس کے سارے جرمن لوگ خراب نہیں تھے, جتنی 15-20% جو خراب تھے انہوں نے 60 million لوگوں کو مار دیا. اب یہ چیزیں جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس ریڈیکلائز کو کیسے کم کر سکتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں, کیونکہ وہ ریڈیکلائز صرف یہاں نہیں, ہر جگہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں وہ کافی تباہی مچا رہے ہیں. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے کہ آپ ایک کسی کے گھر کو کتنے سیرین بچوں کو مارا جا رہا ہے, کتنے یہ کیسے ہے کہ ہم کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں. یہ تو پوری دنیا میں ہلکا مچا ہوا ہے, ایک ہی طرح نہیں ہے, ہر جگہ ہے یہ. اب میں یہ نہیں سمجھتی کہ میرے لیے اس میں کب خاموشی آئے گی, کب سکون آئے گا, ان بچوں کو کتنا سارا وقت ڈر ہوگا کہ کب ان کو مارا جائے گا. اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ مسجدیں میں لوگ جاتے ہیں تو بٹھوں کو مار دیتے ہیں. اب یہ ہم کیسے سیکھیں گے جب ہم یہ نہیں سیکھ سکتے کہ ہم ایک دوسرے کو
کافی مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کافی چیلنجنگ ہے, اور اس پہ باقاعدہ تھنک ٹینکس کو اور بڑے پیمانے پہ بیٹھ کے اس پہ غور و خوض کرنا ہے کہ کیسے ڈی ریڈیکلائز اپ کیا جائے ان سوسائٹیز کو. چند سیکنڈ کی ایک بریک اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف, اس کے سربراہ, ان کی دوسری شادی, دوسرا بندھن ریحام خان کے ساتھ جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں. بڑی سادگی کے ساتھ اسلام آباد میں تقریب ہوئی, لیکن کافی چیمہ گوئیوں کے بعد حتمی طور پہ یہ چیز واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جس میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ, کرکٹر ٹرن پالیٹیشین, ان کی ریحام خان کے ساتھ شادی, عمران خان کی یہ دوسری شادی اور ریحام خان کے لیے بھی یہ دوسرا بندھن ہے اپنی ساتھی اپنی زندگی میں. ریحام خان 3 بچوں کی والدہ ہیں جبکہ عمران خان کے 2 بیٹے ہیں, لندن میں مقیم ہیں, اور اپنی پہلی بیوی جمائمہ خان کے ساتھ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے, ڈیوورس ہو چکی ہے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ ابھی تک اپنے جمائمہ نے اپنے نام کے ساتھ خان لگا کر رکھا تھا ڈیوورس کے باوجود. اور ابھی وہاں پہ کیا اطلاعات ہیں, کیونکہ یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جمائمہ خان نے کہا تھا کہ جب عمران خان شادی کریں گے تو اپنے نام کے ساتھ ان کا جو حصہ ہے عمران خان کا جڑا ہوا خان, وہ اس کو ہٹا دیں گی لیگلی بھی, اور دیکھنا ہے کہ سوشلی بھی ہٹایا ہے یا نہیں. اس کے مختلف اینگل ہیں, ان پہ ہم بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھی مرتضیٰ علی شاہ جو اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیو ٹیلی ویژن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہیں چونکہ کچھ اور بھی مصروفیات ہیں تو ہم کوئکلی پہلے ان کے پاس جائیں گے. مرتضیٰ علی شاہ صاحب, آپ نے یہ خبریں بھی دیں جب یہ اتنی اوپن نہیں تھیں, آپ نے نیوز وہاں پہ جاری کی اور لوکل میڈیا بھی اس کو کس طرح سے لے رہا ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں. اور سیکنڈلی یہ کہ جمائمہ خان بذات خود اس ایونٹ کو کیسے لے رہی ہیں, عمران خان کے بچے وہ کس طرح سے لے رہی ہیں. اور ہم آپ سے یہ ضرور چاہیں گے کہ جو جیو اینڈ پی ٹی آئی کی, یا جیو اور عمران خان کی جو ایک کیا کہنا چاہیے مقاصمت ہے, ہم اس رپورٹنگ لائن سے ہٹ کے بالکل فیکٹس پہ بیسڈ اگر بات کریں, آپ ہمیں کیسے بتائیں گے؟
جی, اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ ہم مطلب اس وقت ہم نے شاید ایسی خبریں دی تھی جب اس کے اوپر ٹوٹل ڈینائل آ رہا تھا اور کمپلیٹ سائلنس تھی, اور اس وقت تو بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ رپورٹس دی, بہت سارے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں اور باہر جنہوں نے اس بات کو مینشن کرنے پہ ان کو بہت زیادہ تھریٹس ملی, ان کو گالیاں دی گئی اور ان کو ہرا دیا گیا. اب یہ صورتحال جو ابھی سامنے آئی ہے, عمران خان صاحب نے آج خود یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ان کا بہت پہلے سے شادی کا ارادہ تھا لیکن وہ 20 جنوری کے بعد کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ کہ ڈیورنگ یہ بات بھی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جو دھرنے کی پیک کے دوران وہ اس طرح کی کچھ پلاننگ رکھتے تھے, اس کے بارے میں مختلف ابھی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب لندن پہنچے تھے, وہ ایک بڑا ہنگامی طور پر وہ یہاں آئے تھے ویکینڈ پہ, بلکہ پچھلے ویکینڈ کی بات کریں تو وہ یہاں پر پہنچے تھے, جس کے بعد انہوں نے آ کر جمائمہ خان سے اور اپنے جو ان کے بیٹے ہیں خاص طور پر سلیمان اور قاسم 16 اور 18 سال جن کی عمر ہے, ان سے ملاقاتیں کی تھی. اس کے بعد ان کے بیٹوں کی طرف سے پبلکلی تو کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا, لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جمائمہ خان نے ان کو پبلکلی ویل وش کیا تھا, لیکن انہوں نے اور پاکستانی عوام سے اپنے محبت کا اظہار کیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ایک جمائمہ خان کی طرف سے ریئیکشن آیا اس میں یہ کلیئرلی لگا ہے کہ وہ عمران خان کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. اور جو گولڈ سمتھ فیملی سے منسلک ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے بھی اس فیصلے سے خوش اس حوالے سے نہیں ہے. ان کو آبجیکشن یہ ہے کہ وہ ریگولرلی پاکستان جاتے رہے لیکن عمران خان نے ان کو اس بارے میں پہلے بتایا نہیں, اور ان کو میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب کی شادی ہونے جا رہی ہے, جس کے اوپر اس کو انہوں نے بہت ایشو بنایا ہوا. عمران خان کی جو بہنیں انہوں نے میڈیا کو انٹرویوز بھی اس حوالے سے دیے کہ ان کو اعتماد میں
نہیں لیا گیا. تو ابھی کیا جمائمہ خان نے اپنے نام کے ساتھ سے خان ہٹا دیا ہے لیگلی بھی اور سوشل میڈیا پہ یا ان کی جہاں تک ان کی ایکسس ہے؟
جی ان میں دیکھیے ابھی تک تو انہوں نے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ سے جہاں ان کا نام جمائمہ خان تھا وہ انہوں نے لاسٹ نائٹ یو کے ٹائم کے مطابق سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 16-17 گھنٹے پہلے انہوں نے جمائمہ کے آگے سے خان ہٹا دیا. ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ باقی بھی ان کی جو ڈاکومنٹیشن انہوں نے پہلے نام چینج کرا دیا تھا, اب دوبارہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی طرف جا رہی ہیں. اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب کیونکہ ان کے بیٹے بھی بڑے ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا سر نیم کیا گولڈ سمتھ ہوتا ہے جو کیا خان ہوتا ہے, تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کی شادی کے اوپر بہت زیادہ خوشی پائی جاتی ہے, لوگ خوش ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس شادی کو ویلکم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب کی زندگی میں پرسنل لائف اور پولیٹیکل لائف میں وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی, ان کا تھوڑا سا آؤٹ لک بھی بدلے گا, اور وہ امید کرتے ہیں کہ ریحام خان ایک پازیٹیو چینج لائیں گی. لیکن جو عمران خان کی فیملی کے اندر لوگ ہیں ان کی بھی ان کی پرائیویٹ زندگی کے حوالے سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھے جن پہ شاید عمران خان وہ اس طرح سے پورا نہیں اترے, جس کی وجہ سے ان کی فیملی رائٹ نہ ہو ایک بہت بڑے سپلٹ کا.
بہت شکریہ مرتضیٰ شاہ صاحب, آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا اور اپنے اپڈیٹ کیا. ڈاکٹر ریحانہ یہ بتائیے گا, مرتضیٰ نے جو ایک بات کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب ان کی فیملی لائف میں ایک تبدیلی آئی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوگی, آپ سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کی ایک سے ہے یا جن کی ایک فالوئنگ ہے, کیا تبدیلی آ سکتی ہے اس کمپوزیشن میں آپ کے خیال میں, اور گھر کے اندر ایک انوائرمنٹ اگر ملتا ہو تو وہ کتنا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے پولیٹیکلی ڈیلیور کرنے میں؟
جی میں یہ کہوں گی کہ یہ شادی جو ہے یونین آف اسپرٹ اینڈ یونین آف مائنڈ, یہ ایک اسٹیبلٹی لا سکتی ہے انسانوں کے لائف میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان میرے خیال میں اب میرے 60 سال کے ہیں یا 62 سال کے ہیں, تو انہوں نے اتنا عرصہ طلاق میں گزارا ہے یا سپریشن میں یا آئسولیشن میں, تو ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر ایک پارٹنر ہو اور وہ ان کے ساتھ ہمکاری کرے. اب اس عمر میں جو کرتا ہے انسان شادی تو وہ میچیورٹی کی ایج میں میچیور آدمی سے انہوں نے ضرور شادی کی ہے, جن سے ان کی بندھن کے زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ اچھا رہے گا. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے یہ قدم لیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ
ابھی اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس فالو کر رہی ہیں تو عمران خان پہ جو سب سے بڑا کرٹیسزم ہے وہ یہ کہ ان کی گفتگو میں بہت ایک درشتگی ہے, بڑی سختی ہے, تو کیا یہ توقع رکھی جا سکتی کہ وہ کم ہوگی اور وہ بڑا ناپ تول کے کمپوز ہو کے بات کریں گے اور بڑے کلیئر ہوں گی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟
بالکل, یہ بہت ان کے رجحان میں فرق آئے گا, کیونکہ انسان اپنے باتیں زیادہ تر اپنے پارٹنر سے کرتا ہے. جیسے بولتے ہیں کہ ریگن جو ہے نینسی بہت امپورٹنٹ پارٹ تھی, بل کلنٹن میں ہلری نے بہت رول پلے کیا ان کی لائف میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے پارٹنر ہو اور ان کے پارٹنر ان کو دوسرا رخ دے چیزوں کا, اور انسان اپنے پارٹنر پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا ان کو کہ وہ دیکھیں گے کہ دوسروں آرڈنری انسانوں کی کیا, عورتوں کا کیا مسائل ہیں, عورتیں کس لحاظ سے سوچتی ہیں. ابھی فی الحال جو ہے اکیلے پن میں ان کو اپنے انداز سے سوچنا ہے, لیکن اب دوسرے پرسن کا جو ویو وہ لیں گے اور اپنے پارٹنر کا ویو لیں گے تو اس سے ان کو بہت بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ یہ ایک نارمل اور نیچرل بات ہے کہ انسان اپنے خیالات اپنے احساسات اپنی پارٹنر سے ڈسکس کرے, اور وہ پارٹنر اگر بیگم ہے تو وہ سب سے اچھا پارٹنرشپ ہے.
جی
تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہت پازیٹیو انفلوئنس ہوگا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, آج عمران خان گزشتہ روز ان کا نکاح وہ اناؤنس ہوا, میڈیا نے کل سے اس کو کور کرنا شروع کیا, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو ایک بڑی ہاٹ نیوز کے طور پہ لے رہا ہے. دنیا کے مختلف اخبارات نے اپنی ویب سائٹس پہ بڑی شہ سرخیوں میں اس کو شائع کیا ہے, بہت کوریج دی ہے, آپ نے اپنے کمنٹس بھی دیے ہیں. آج جو نکاح خواں تھے مفتی سعید, ان کے مدرسہ وہ ایک رن کرتے ہیں جہاں جہاں پہ غریب یا نادار بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تو عمران خان نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ وہ بہت سادگی کے ساتھ ایک ولیمہ یا کھانے کی جو پارٹی ہوگی اس میں کوئی انوائٹ نہیں کیا گیا لوگوں کو, وہاں پہ مدرسے میں جا کے انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ان بچوں کے ساتھ کھانا کھایا. ریحام خان نے بھی جو کہ ان کی اہلیہ ہیں, جو کہ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئی ہیں, جرنلسٹ ہیں بائی پروفیشن اور ڈان ٹیلیویژن کے ساتھ وہ وابستہ ہیں. تو ہم آپ کو وہاں پہ جو میڈیا نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, گفتگو کرنے کی کوشش کی, ریحام خان نے کیا کہا, عمران خان نے اس موقع پہ کیا میسج دیا, آئیے سنتے ہیں.
ہمارے لیے دعا کرے اور اللہ 2015 کو ہم سب کے لیے بہتر کرے.
لوگوں نے مجھے مبارکیں دی ہیں تو میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز کیونکہ جو ثانیہ ہوا تھا پشاور میں, میں نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کوئی اگر, پہلے تو میرا پلان تھا ہی نہیں ابھی شادی کرنے کا, میں نے تو سوچا تھا کہ 20 تاریخ کے بعد کروں گا, لیکن اس طرح کی اخبار میں چیزیں آنی شروع ہوئیں اور ریحام خان کے اوپر غلط قسم کی خبریں آئیں, اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جلدی شادی کروں, اور جب بھی میرے اپنے بچوں سے میں نے بات کر لی اس کے بعد میں نے شادی کی. میں نے پہلی چھوٹی شادی کرنی تھی اگر یہ نہ بھی ہوتا پشاور کا ثانیہ, لیکن اس کے بعد تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا ہم کوئی سیلیبریشن کریں, کوئی جشن بنائیں. میں ہر بڑے میرے سے لوگ پوچھ رہے ہیں جی ہم کوئی تحفے دینا چاہتے ہیں شادی کے اوپر, میں سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے پاکستان میں, پاکستان کے لیے, کہ پشاور کا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اس سال ہی مکمل ہو. اس کے لیے ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. جو بھی اگر کوئی 100 روپے دینا چاہتا ہے, اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے یا زیادہ دینا چاہتا ہے, جو بھی دینا چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ شوکت خانم پشاور کے فنڈ کے اوپر میں پیسہ ڈالیں.
جی عمران خان نے آج وہاں پہ جب وہ بچوں کے ساتھ, مدرسے کے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد جا رہے تھے تو میڈیا سے یہ گفتگو کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ مجھے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں, گفٹ دینا چاہتے ہیں, تو وہ مجھ سے زیادہ جو ہے ڈیزرونگ وہ شوکت خانم ہے جس کی تعمیر وہاں پہ پشاور میں جاری ہے. خالدہ زکی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پروفیسر ہے سوشیالوجی کی مشیگن یونیورسٹی میں, اور ان کے ساتھ بھی گفتگو کا ہمارا جو اینگل ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. خالدہ زکی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عمران خان ایک اگریسو پالیٹیشین سمجھے جاتے ہیں, پہلے ایک اگریسو کریکٹر تھے, اب شادی کے بعد کیا توقع کی جائے کہ ان کی پالیٹکس میں بھی کچھ ٹھہراؤ آئے گا, ان کی ذاتی زندگی میں کمپوزیشن کے بعد وہ کیا سیاست میں بھی ریفلیکٹ ہو سکتی ہے؟
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آئی تھنک عمران خان کا یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے, اور انہوں نے شادی کی ہے ایک پروفیشنل عورت کے ساتھ, ایک ایجوکیٹڈ عورت کے ساتھ, جن کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل اور کیریکٹر ہے اور رول ہے سوسائٹی میں, اور وہ بھی میڈیا میں ایک بڑے امپورٹنٹ سیکشن میں. تو عمران خان کے لیے یہ پازیٹیو بات ہے, اور ان کی ایکٹیویٹی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ٹھہراؤ تو ایک پرسنل لائف میں ان کا جو بھی ہوگا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, مگر ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور شاید انہوں نے یہی سوچ کے کیا کہ پاکستانی کلچر میں ایک کلچرل اور سوشل لائف میں جو کہ بڑی جینڈر فوکسڈ ہوتی ہے, اس میں ان کو شادی سے ایک بڑا وائڈر نیٹ ورک ملے گا.
صحیح, تو آپ کی یہ توقعات ہیں کہ کچھ کمپوزیشن آئے گی اور وہ بہتر ایگزیکیوٹ کریں گے پالیٹکس کے اندر بھی. ہمیں جوائن کیا ہے محسن حسن خان نے, فارمر کرکٹر ہیں, عمران خان کے ساتھ بہت طویل وقت انہوں نے گزارا ہے, ان کے دوست ہیں, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. عمران محسن حسن خان صاحب, آپ کو عمران خان کے دوست ہونے کی حیثیت سے مبارکباد دی جائے. آپ نے کیسے لیا اس ایونٹ کو؟ اور بہت سادگی سے تھا، آپ نے قریبی فیملی بھی اس میں شریک نہیں تھی، اور بہت سادگی سے جو ایگزیکیوشن ہوئی، آپ کیسے کہیں گے ان کے لیے اوور آل، جو ان کی اس وقت مصروفیات تھیں سیاسی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے، تو اس میں یہ کتنا ضروری تھا کہ ایک کمپوزیشن بنتی گھر کے اندر بھی؟
پہلی بات تو میں کہوں گا جی بالکل عمران اور میں نے کافی کرکٹ ساتھ میں کھیلی تھی، وہ ہمارے کیپٹن بھی ہوئے، اینڈ ہمارے ملک کا فخر ہے وہ انسان جس نے ایز اے پلیئر بھی کمال پرفارمنس دی، پھر ایز اے پلیئر بھی، ایز اے کیپٹن بھی، اور پھر اس کے بعد اس میں آپ کی جو ہیومینٹی گراؤنڈ کے اوپر کام کیے، کینسر ہاسپٹل بنایا جو کہ آلموسٹ امپاسبل آج تک کسی نے کام نہیں کیا تھا پاکستان میں، یونیورسٹی وہ بنا رہا ہے، پھر پالیٹکس میں آ کے اس نے پاکستان کی خدمت کرنا شروع کی. تو آئی تھنک ہر طریقے سے میں کہوں گا، میں اس کے دوست ہونے کے ناطے نہیں بات کر رہا، یہ ساتھ کرکٹر ایک انسان ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، بیکاز آئی پرسنلی فیل کہ اسپیشلی اس وقت اس کو ایک بہت ضرورت تھی ایک لائف پارٹنر کی، ایک اچھے لائف پارٹنر کی، اس لیے کہ پالیٹکس آپ کو بتا رہے ہیں. تو آئی تھنک میں دونوں کے لیے، عمران کے لیے اور اس کی وائف کے لیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری اور اپنی رحمتوں سے بھری زندگی ان کو عطا فرمائے.
آج جب ریحام خان سے میڈیا نے کچھ سوالات کیے اور پوچھا کہ ان کی ملاقات کب ہوئی تھی اور کب یہ ڈیسیجن لیا گیا، تو اس بارے میں انہوں نے کچھ ہنٹ کیا، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
پہلی ملاقات پہلی ملاقات میں نے انٹرویو ہی کی تھی اور بڑی شارٹ سی انٹرویو، بڑا شارٹ سی ملاقات تھی، لیکن دیٹس اے ویری لانگ ٹائم.
جی، ریحام خان جرنلسٹ تھیں بی بی سی کے ساتھ، اور جب پاکستان میں الیکشن ہوا تھا تب وہ کور کرنے پاکستان گئی تھیں، اور پھر اسی ریفرنس میں اپنی ملاقات کا وہ وہاں پہ حوالہ دے رہی ہیں، جہاں پہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھی وشز ہیں. ان کے سیاسی جو پارٹنرز ہیں یا ان کے جو پولیٹیکل حریف ہیں، وہ بھی اپنے اپنے انداز میں ان کو مبارک بھی دے رہے ہیں، اور کہیں پہ چھوٹی چھوٹی ان کو ٹرانٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان، جن کے ساتھ ان کی بڑی سیاسی مخاصمت رہتی ہے، انہوں نے آج میڈیا کو کیا بتایا جب وہ عمران خان کی شادی پہ کمنٹ کر رہے تھے؟
نیا پاکستان تو انجام تک نہیں پہنچا، البتہ نیا پاکستان ریحام تک پہنچ گیا. باقی شادی کی ہے تو اچھا کیا ہے، وہ ایک سوال ان کے اوپر رہا اور وہ ختم کر دیا انہوں نے، تو ختم ہو گئی بات. جی
جی، یہ تھے مولانا فضل الرحمان. اس کے علاوہ جاوید ہاشمی جو ان کے اپنے ساتھی تھے، انہوں نے کمنٹس کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان یا جب اس بڑی عمر میں لوگ شادیاں کریں گے تو جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کی ہے جو خاندان میں یا ان کی جو بیگمات ہیں ان کو یہ خوف پیدا ہونے لگا ہے، ایک ریئیکشن یہ آیا ہے. اسی طرح الطاف حسین صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ، انہوں نے مبارکباد دی ہے لیکن میڈیا سے یہ کہا ہے کہ وہ یہ خبر ضرور جاری کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسے وقت میں جب پشاور کا سانحہ ابھی زیادہ اس کو وقت نہیں گزرا ہے، تو کم از کم خوشی کے گیت کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن یا پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے. یہ کچھ کمنٹس تھے ان کے سیاسی جو ساتھی ہیں یا ان کے جو مخالف ہیں ان کی طرف سے. محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر خالدہ زکی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام اگلے سیگمنٹ میں. ہم نے بات کرنی ہے اسپورٹس پہ، جس میں ورلڈ کپ ٹیم اس کا اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے، کتنی بیلنس ہے. ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ورلڈ کپ 2015 اب اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. کب کب ایک 100 دن کے بعد نامنے شروع کر دیا جاتا ہے. اب یہ ورلڈ کپ بہت قریب آ گیا ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک مہینہ باقی ہے، ایک مہینہ اور کچھ دن، تو یہ بے جا نہیں ہوگا. پاکستان اپنا 14 فروری کو جو ہے وہ میچ کھیلے گا اگینسٹ انڈیا. بہت کریٹیکل اور امپورٹنٹ میچ ہے. ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس میں جو 15 کھلاڑی سامنے آئے، اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ کمبینیشن میں خامیاں ہیں. آف اسپنر نہیں رکھا گیا. اسی طرح جو فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہونا چاہیے تھا، جس کی لوور آرڈر میں ضرورت ہو سکتی ہے، اس کی بھی کمی نظر آتی ہے. کوئی جینیون آل راؤنڈر وہاں پہ موجود نہیں ہے. شاید آفریدی ہیں، وہ لیگ اسپنر ہیں، تو ایک اور لیگ اسپنر یاسر شاہ کی صورت میں ٹیم کے اندر موجود ہیں. آف بریک بالر نہیں ہیں. پہلے حفیظ کرتے تھے، اب حفیظ بالنگ نہیں کر سکتے ہیں. حارث ویل لیفٹ آرمر ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے اس ٹیم کو بیلنس کر پائیں گے. محسن حسن خان صاحب، آپ کے خیال میں جو ٹیم اناؤنس کی گئی کتنی بیلنسڈ ہے، اور آپ کے خیال میں دا موسٹ ڈیزرونگ کون سے پلیئر تھے جن کو اس 15 ممبر اسکواڈ میں آپ دیکھنا چاہتے تھے؟
ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس ہوئی ہے 50 اوورز کرکٹ کے لیے، اور 50 اوورز کرکٹ میں آپ کو ٹیم میں آل راؤنڈر بہت ضروری ہوتے ہیں. شاید آپ کی آپ کے پاس ایک آل راؤنڈر ہے, اس کا بھی آپ کو پتا ہے پریڈکٹیبلٹی کوئی اتنی 100% نہیں, انپریڈکٹیبل ہے, لیکن ماشاء اللہ جب کھیلتا ہے تو بہت اچھا کھیلتا ہے, لیکن آپ کے پاس آل راؤنڈر موجود تھے اور آپ کو پتا ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں
جی. محسن صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
لڑکی انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا میرا خیال. میں دیکھیے پہلی بات تو ایز اے پاکستانی میری پوری نیٹ فائن میری ٹیم کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی دے, لیکن بڑی اچھی خوبصورت گاڈ ہیلپ دیم ڈونٹ ہی ہیلپ دیم سیلف, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں, تو ہمیں ٹیم اپنی طرف سے مضبوط بنانا چاہیے. تو یہ دو آل راؤنڈر میرے حساب سے ضرور ہے, کیونکہ آپ نے جو اسپنر کا کہا شہید اجمل کا, ہم کا دو ڈھائی مہینے سے پتا چل گیا تھا کہ اس کا کیس داخل ہو گیا ہے, تو ان کو اسپیشلسٹ ضروری نہیں تھا اسپنر کی طرح, اور اسپنر ہی ہے آپ نے کام اسپنر بابر تھا آپ کے پاس جو پوار بابر یا رضا حسن یا پھر عبد الرحمان, آپ تینوں میں سے کسی ایک لڑکے کو سیریز میں کھلاتے اگینسٹ آسٹریلیا نیوزی لینڈ پکا کرتے, کہ ہمارے پاس اگر شہید اجمل ڈیفینیٹلی نہیں ہوا تو ہم اسپیشل اسپنر جائیں گے. دنیا کی ساری ٹیم جو ہے آپ دیکھ لیجیے گا اس میں آل راؤنڈرز آپ کو ملیں گے اور اسپنر ضرور اس میں ملے گا اسپیشلسٹ ٹائمر نہیں.
جی ہاں باقاعدہ جنرل فاسٹ بالر, جی ہاں جنرل آل راؤنڈر, جی ہاں. یحییٰ حسینی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, جیو ٹیلی ویژن کا پروگرام کرتے ہیں. یحییٰ آپ یہ بتائیے گا, آپ نے بات بھی کی ہے, بورڈ کے لوگ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی اس ٹیم سلیکشن کو, اور ٹیم جو بیلنس نظر آتا ہے, لگتا ہے پاکستان صرف پانچ بالروں کے ساتھ میدان میں اترے گا, جس میں پانچواں نہ صرف میک شفٹ ہے بلکہ بڑا ریسنٹلی میک شفٹ پانچواں بالر ہے, تو پاکستان کی بالنگ کمبینیشن خاص طور پہ کیا بنے گا آپ کے خیال میں؟
سب سے پہلے تو آپ نے ٹیم مینجمنٹ کی بات کی, تو بہت زیادہ ریلیکس ہے ٹیم مینجمنٹ, اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈر تھا ان میں کہ جب یہ 15 اوور کی ٹیم کا اعلان کریں گے تو میڈیا کا ریئیکشن کیا آتا ہے, کرکٹرز کا ریئیکشن کیا آتا ہے, تو ایک متوازن ٹیم ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے, تو یہاں تو وہ پہلا مرحلہ عبور کر گئے ہیں. جہاں تک آپ بالر کھلانے کی بات کر رہے ہیں, تو ایک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان ٹیم کا یہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ 6 کھلاڑی ہیں, جو ٹاپ 6 بیٹس مین ہیں, اس میں بہت کم آپ کے پاس ایسے آپشن ہیں جو بالنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک بات تو ہے کہ آپ جو پانچواں بالر ہوگا آپ کا وہ میک شفٹ بیٹس مین ہوگا, تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ تین فاسٹ بالر کے ساتھ جائیں گے, جنید خان اور عرفان تو ہیں ہی, آپ سہیل خان یا پھر وہاب ریاض یہ پہلا آپشن ہوگا انڈیا کے خلاف, ان میں سے آپ کس کو کھلاتے ہیں؟ 2011 میں موہالی میں جو ہے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا وہاب ریاض نے, اس لیے وہ مضبوط کنٹینڈر ہیں, لیکن سہیل خان کو کھلانا میرا خیال ہے سرپرائز ویپن ہوگا انڈیا کے لیے. تو یہ تو طے ہے کہ پاکستان شاہد آفریدی مستند اسپنر کے ساتھ جائے گا, پھر احمد شہزاد بالنگ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حارث سہیل بالنگ کر سکتے ہیں, تو حارث سہیل اور احمد شہزاد جو ہیں وہ باقی آخری 10 اوور جو ہیں وہ شیئر کریں گے, باقی آپ کے پاس تین فاسٹ بالر اور ایک اسپنر.
محسن حسن خان صاحب آپ کے خیال میں یہ بالنگ کمبینیشن چلے گا, یا کم از کم اسپن اٹیک میں جیسے ذوالفقار بابر تھے یا وہ رضا حسن تھے تو وہ ٹیم کو زیادہ اسٹرینتھ کر سکتے تھے؟
دیکھیے میں سیدھی سے بات کروں, ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, لیکن جہاں تک میرا سوال ہے, پہلی بات تو میں ٹیم مینجمنٹ کے بارے میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ اس میں تو داو دار لوگ موجود ہیں جو کرپشن میں انوالو رہے, ٹیم مینجمنٹ سے تو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا. سری لنکا سیریز ڈیزاسٹر, آسٹریلیا سے بھی ہم بری طرح ہارے 3-0, نیوزی لینڈ سے ہار گئے, تو یہ تو ان کے پرسنل لائف اور ڈسپلائپ جو ٹیم سلیکٹ کرتا ہے نیشنل لیول کے اوپر, میں اس کے لیے میرے دل میں کوئی خطر نہیں ہے, زیرو ہے وہ آدمی پاکستان کے لیے جو اپنی پرسنل لائف ڈسپلائپ کے اوپر پاکستان ٹیم کو سلیکٹ کرے کہ یہ نہیں مجھے یہ چاہیے. آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں جو پرفارمر ہوتا ہے اور جس کنٹری میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اس کنڈیشن کے حساب سے آپ ٹیم کو سلیکٹ کرتے ہیں. آپ نے لاسٹ منٹ جب ایک فاسٹ بولر کو لائے آؤٹ آف دا بلو, اگر وہ اتنا اچھا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے یو اے نے کھلایا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف, آپ اس کو یہاں اٹھا کے لے آئے اپنی مرضی سے. وی آر میکنگ اے موکنگ آف پاکستان کرکٹ, اور ہمیشہ میں بات کہتا ہوں تو دیز پیپل ہو آر ٹوٹلی ٹوٹلی نان پیٹریوٹک ڈونٹ پلے وتھ پاکستان, پلے فار پاکستان کو بلاک شیک, اور جو میں جیسے لوگ کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے پاکستان کے ساتھ.
بہت شکریہ محسن حسن خان صاحب, اور یحییٰ حسینی آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری وشیز, آپ وہاں پہ موجود ہوں گے آسٹریلیا میں یہ ورلڈ کپ کور کرتے ہوئے, اور ہم آپ کو مسلسل تنگ کریں گے اپنے پروگرامز میں, آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے, اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنا انالیسز دیا. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, پروڈیوسر تھے سعدی اسد, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر تھے نیلسن لوبس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔